بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. بتائیے، جمعے کو رات میں ہم لوگ آ گئے تھے، ایک ہفتے یہ خیال تھا کہ جمعے رات تک. دیکھیے آج کون سا دن آ گیا بتاؤ، منگل. کل کا ایک دن اور ہے، کیونکہ جمعے رات کی صبح کو انشاءاللہ تعالی روانگی ہو جائے گی. مطلب آج کے علاوہ کل کی ایک مجلس دینی بات چیت کی انشاءاللہ تعالی کل اور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سودا بوت خوشتر از ہر دو جہاں آنجا بوت کی مرا باتوں سرو سودا بوت. خوشتر از ہر دو جہاں، دونوں جہان سے بہتر جگہ کہاں ہے؟ دونوں جہان سے بہتر جگہ کہاں ہے؟ خوشتر از ہر دو جہاں، خوشتر از ہر دو جہاں آنجا بوت، دونوں جہان سے بہتر جگہ کہاں ہے؟ کی مرا باتوں سرو سودا بوت. یا اللہ، جس زمین پر ہم بیٹھ کر آپ کو یاد کرنے، بس وہ ساری دنیا سے بہتر ہے، سارے جہان سے. ایک شخص ہے وطن میں غافل ہے، ایک شخص ہے سفر میں اللہ کی یاد میں ہے، تو سفر اس کا وطن سے بہتر ہے، اس کا سفر اس کے وطن سے بہتر ہے. کیونکہ وطن میں تعلقات میں پھنسا ہوا، جب سفر میں گیا تو بیوی بچے چھوٹ گئے، اور اس کی تمام جتنے اکرام اعزاز وہاں وطن میں ہو رہے تھے، وہاں دیکھتا ہے کہ کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے، پھر اسے خدا کی یاد آتی ہے، تو اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتا ہے. تو وہ لمحات جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جاتے ہیں، ہماری زندگی میں اس سے قیمتی کوئی لمحات نہیں. باقی سب مقاصد میں نہیں ہے، وہ وسائل مقاصد میں سے. مثال کے طور پر ایک شخص کو 12 بجے کھانا ہے یا 1 بجے کھانا ہے، تو صبح سے اس کا نوکر لگ گیا، سبزی بازار میں گیا، سبزی لایا، گوشت لایا، اور جو اس کے سوئی گیس اور آلو اور چاقو اور چھیلا جا سبزی چھیلی جا رہی ہے، غرض 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس میں لکڑیاں اور کوئلے بھی شامل ہیں، اگر ٹکے ہیں یا کوئی خاص سیخ کباب ہے تو کوئلے بھی شامل ہیں. لیکن آپ بتلائیے کہ 5-6 گھنٹے میں جو کھانا پکا ہے، کیا وہ کوئلے آپ کے مقاصد میں سے، یا وہ چھوریاں آپ کھا سکتے ہیں جن سے آلو چھیلا گیا، پیاز کاٹی گئے؟ معلوم ہوا یہ سب مقصد تو کھانا تھا، جو کہ 15-20 منٹ کا کام تھا. 15-20 منٹ کے کام کے لیے 5-6 گھنٹے لگے. تمہید طولانی ہوتی، تمہید لمبی ہوتی. بس دیکھو، 6 گھنٹے محنت، مہینے مہینے بھر بےچارے تنخواہ کے لیے مہینے بھر محنت کی جا رہی، آخر میں 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی. تو معلوم ہوا کہ تمہید طولانی ہوتی ہے، مقصد تھوڑا سا ہوتا ہے. تو 6 گھنٹہ محنت باورچی خانے میں جو ہوئی ہے، وہ آپ 15 منٹ میں کھا لیتے ہیں. تو وہ لمحات جس وقت آپ کھانا کھاتے ہیں، اصل تو وہی مقصود ہے، اصل مقصود وہی ہے. جن لمحات میں آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ آپ کے جسم میں جزء بدن بنتا ہے. چھوریاں، چاقو اور کہتے ہیں پیاز کے چھلکے، اور جتنی چیزیں صبح سے سب محنتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کے پیٹ میں نہیں جا رہی چیزیں. سوئی گیس کا چولہا بھی داخل کریں گے آپ پیٹ میں، سب ذریعے مقاصد ہیں. تو میرے دوستو، ملازمت ہو، کھیتی باڑی ہو، تجارت ہو، جتنی بھی دنیا ہے، بس سب یہ مقاصد نہیں ہے. مقاصد تو وہی ہیں جتنی دیر انسان اللہ کو یاد کرے. مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا کہ جو میرے لمحات گزرے ہیں تمہاری یاد میں، بس وہی لمحات میرے زیست کے حاصل ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی توفیق نہیں ہے، تو کم سے کم ان کے نام لینے والوں کی صحبت ہی میں بیٹھ جاؤ. مولانا رومی فرماتے ہیں، یا نظر ور یا نظر یا نظرور جوئے باش، یا تو خود صاحب نظر بن جاؤ یا صاحب نظر کو تلاش کرو اور ان کے پاس بیٹھ جاؤ. فرماتے ہیں گر تو خواہی ہم نشینی با خدا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں خدا تعالیٰ کے پاس کچھ دیر بیٹھ جاؤں. یہ کون بیان کر رہا ہے بھائی؟ دیکھو شاہ خارزم کا نواسا ہے، بے غرض مثنوی بیان کی، 28,500 اشعار ہیں اس میں اور بالکل الہامی. جس نے 6 دفتر مثنوی لکھی ہو، آخر میں قصہ آدھا بیان کر کے آدھا چھوڑ دیا، کتنی بڑی توہین ہے ایک مصنف کی. مگر فرماتے ہیں کہ جس آفتاب کے میرے قلب سے جو اللہ تعالیٰ کے علم کا آفتاب مضامین ڈال رہا تھا، اشعار بنا رہے، الہام ہو رہے تھے، وہ آفتاب غروب ہو گیا، لہذا اب جلال الدین خاموش ہو پائے. 6 دفتر میں، 5 دفتر مکمل، 6 دفتر کا آخری قصہ آدھا چھوڑ دیا. اور پیشین گوئی فرمائی کہ ایک نور جان پیدا ہوگا کئی 100 برس کے بعد، وہ ہمارے اس دفتر کو، 6 دفتر کو پورا کر دے گا. مفتی الہی بخش صاحب کاملی بھی پیدا ہوئے، انہوں نے 6 دفتر پورا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلب میں بالکل فیض آ رہا ہے ہمارے آدمی کا. تو یہ شاہ خارزم کے نواسے، بہت بڑے شخصیت، ساری دنیا کے فلاسفر اور علماء ان کی قدر کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تو خواہی ہم نے نشینی با خدا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ جاؤں، وہ نشینت با حضور اولیاء، تو اس سے کہہ دو اولیاء اللہ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے فرمایا کرتے تھے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ. اللہ میاں سے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کرو، ملنے والوں سے راہ رخ پیدا کرو. دیکھو سمجھا نہیں، دیسی آم کو اگر لنگڑا آم بننا ہے، لاکھ کتابیں پڑھا دو اس کو، وہ دیسی ہی رہے گا. لنگڑے آم کی پیوند لگا دو بس، دیکھو پھر تماشا. صحابہ کو پیوند مل گئی تھی، کتابوں میں لائبریریاں نہیں تھیں اس زمانے میں، اونٹ چرانے والے کیا جانے کی لائبریری کیا ہوتی، کتب خانے کیا ہوتے. خود سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ سنوں گے، ابھی قرآن پورا نہیں اترا، یتیم اور قرآن پورا بھی نہیں اترا، تمام کتابیں آسمانی منسوخ ہوئیں. اقرا بسم ربک نازل ہوا ادھر، ادھر توریت اور انجیل اور زبور سب منسوخ. یتیمے کی ناکردہ قرآن درست، وہ یتیم بچہ جس کا قرآن ابھی مکمل نہیں اترا، ابھی ابتدا ہوئی ہے وہی کی، یتیمے کی ناکردہ قرآن درست. کتب خانے چند ملت بششت، چند مذاہب کے سارے مذاہب کے کتب خانے ختم. تو یہ دوستو یہی عرض کر رہا ہوں، سن لو میری بات. دیکھو اختر بے درد آپ سے پیش کرتا ہے بات، آپ کو معلوم ہے کہ کرایہ بھی نہیں لیتا ہوں، مفت کی مل جانے سے یہ نہ سمجھو کہ میں مفت کا ہوں اور اس کی قدر نہ کرو. یہ ہوائیں مفت کی ہیں، جو چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مفت کر دیتی ہے. ہوا کے بغیر انسان 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، ناک واک بند کر لو 1 منٹ میں دم گھڑ جائے. ہوا کو عام کر دیا، جتنا چاہو ہوا، آکسیجن، پوری دنیا کو ہواؤں سے بھر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کی زیست کے اساس بنیادی یہ ضروریات میں سے. اس کے بعد پانی کو عام کر دیا، اکثر پانی دریا اور پہاڑوں سے مل گئے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو اور اپنے تعلق کو، چونکہ جانتے ہیں کہ بغیر اس کے میرے بندے زندہ تو ہوں گے مگر مردہ ہوں گے، حقیقتاً مردہ ہوں گے، صورتاً زندہ ہوں گے میرے بغیر. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق و محبت کے بھی سکھانے والوں کو مفت کر دیا. اگر صحیح اللہ والا ہوگا معاوضہ نہیں لے گا، بلا معاوضہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا دیتے ہیں. اور اجرت کس سے لیتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے گمشدہ بچے کا اعلان کرتا ہے کہ 5,000 روپیہ دیں گے اور یہ انعام کریں گے، وہ انعام کریں گے. لیکن جس وقت اس کا بچہ کوئی لاتا ہے، اس سے پوچھو باپ سے کہ وہ بیٹی کی طرف کم توجہ کرتا ہے، اسی کو لپٹ جاتا ہے کہ بھائی تمہیں اللہ جزا خیر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ کے بندوں کو دین بتاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی مزدوری پاتے ہیں، ورنہ ایک دفعہ بھی نہ آئے کوئی. جیسے بازے تراویح پڑھانے والوں سے کہا گیا کہ بھائی دیکھو اجرت مت لیا کرو، قرآن پاک پر اجرت لینا حرام ہے، اس سے بہتر ہے کہ علم ترکہ پڑھ لو، بحث زبر کے 11ویں حصے میں دیکھ لو. تراویح کے بارے میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن سنانے والا بلا معاوضہ نہ ملے تو تم چھوٹی تراویح پڑھ لو علم ترکہ سے، لیکن معاوضہ دے کر نہیں سنو. گناہ کر کے اللہ کو کیوں راضی، کیسے کیا ہوگا اس کا؟ اب ایک حافظ یہ کہتے صاحب میں تو بالکل بلا معاوضہ سناؤں گا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے، ہر سال اسے ملتا ہے، جوڑا ملتا ہے، 1000 روپیہ ملتا ہے، دن میں ہے اس کو لینے کی اور کمیٹی والوں کے لیے نیت ہے دینے کی، یہ ڈبل گناہ ہے، اجرت مجھولہ، یعنی اجرت بھی لے رہا ہے مجھول بھی ہے، یعنی معلوم نہیں اس کو، تو دو گناہ ہوگا، ایک تو معاوضہ لینے کا، پھر معاوضہ بھی مجھول. اب کوئی کہے صاحب نہیں میں تو اخلاص سے سناتا ہوں 3-4 سال مت دو، پھر اگر وہ اس طرح رخ کرے پنجاب سے تو میں اس کو انعام دوں گی واقعی مخلص. بعضے لوگ رسید بک لے کر آتے ہیں، صاحب مجھے نہ دیجیے، آپ میرے مدرسے کو دے دیجیے. کراچی میں ایسے لوگ آتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اس کا معاوضہ ہے قرآن کا، کیونکہ اگر تم وہاں قرآن نہ سناؤ تو تمہارے مدرسے کو کوئی نہ دے گا، اس محلے والا، اسے کیا پتا کہ تمہارا مدرسہ ہے بھی یا نہیں پنجاب میں. تو معاوضہ تو اس یہ بات ہوتی ہے، بعض وقت میں یوں معاملہ سودا بازی ہوتی ہے اور دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاص سے کر رہے ہیں، ذرا وہ نہ سنائے تو میں دیکھوں کمیٹی والے کسی کو کیسے دے دیں. صاحب حافظ ہے، خاندان غریب ہے، یہ کتنے حافظ غریب ہیں، ذرا تمہاری مسجد میں چلے جائیں، کمیٹی والے دیکھتا ہوں 5000 دیتے ہیں اس کو. وہ سب وہی سنانے کا، قرآن سنانے کا معاوضہ ہوتا ہے، اگر چاہے اس کو تو چاہے مدرسے کے اس کے مدرسے پر دو، نہ سنائے پھر مدرسے کو دے کر دیکھو، پھر اعلان کر دے گی صاحب میں نے آج سے 10 سال پہلے یہاں قرآن سنایا تھا، میں اس دفعہ بھولے سے راستہ بھول گیا ہوں، مجھے پھر دو. وہ دوسرا مولوی حافظ آیا ہوا ہے سمجھے، اس کو دینا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالی ہماری چکر بازیوں سے واقف ہے، اخلاص کو جانتے ہیں، اخلاص کا تو اخلاص کا نور تو چھپ ہی نہیں سکتا. علامہ عبدالوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی کہ اگر اخلاص سے کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، تھوڑی دیر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تیسری چوتھی کوٹھی میں چھپ کے رو رہا ہے اللہ کی یاد میں، فرمایا اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ سارے عالم میں اس کی خوشبو پھیلا دے. وہ کتنے ہی چھپائے لیکن چھپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی خوشبو کو خود نشر کرتے ہیں، بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نشر کرتے ہیں ان کو، ٹیلی ویژن اور ان چیزوں کے ذرائع کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجیے. وہ عرش اعظم سے نیچے والے آسمان پر آ کے ان فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو محبوب کیا ہے، اور جبرائیل ان سے محبت رکھتا ہے، تم لوگ بھی محبت کرو. پھر اس کے نیچے والے اس کے نیچے والے سے کہتے ہیں، یہاں تک کہ زمین پر فرشتوں کے ذریعے سے ہوا چل جاتی ہے اور ساری دنیا میں اس کا شعرا ہو جاتا ہے، قبولیت یوز و لہول قبول. تو اللہ تعالیٰ کے سارے عالم میں کوئی ضرورت نہیں عمل تسخیر کی، تسخیر کی تعویل لینے کی کوئی ضرورت نہیں. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے سب لوگ چاہیں، اس کے لیے تسخیر کی تعویذیں مانگتے ہیں، مسخر کر دوں سب کو، کوئی ضرورت نہیں. سب سے بڑی تسخیر یہی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں پیار کر لے گا، ساری دنیا تمہاری پیار پر مجبور ہوگی. حق تعالیٰ جس پر نظر رحمت فرماتے ہیں سارا عالم اس کا غلام بننے پر مجبور ہے. کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو محبت کرتا ہے تو اس بڑے کی اشتاق کے سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. قاعدہ کلیہ تو حضرت صاحب کیا بات کر رہی تھی کہ صحبت کے فوائد کیا ہیں، اچھی صحبت کے فوائد کیا ہیں، بری صحبت کے کیا فوائد ہیں. ایک شخص عطر کی شیشی جیب میں رکھتا ہے اور تسبیح بھی رکھتا ہے، کچھ عطر کی خوشبو سے وہ تسبیح میں اس کی خوشبو آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی گندی چیز پیاز لہسن لیے ہو جیب میں اور اسی میں تسبیح ڈالے ہوئے، کچھ دیر کے بعد جب تسبیح نکلے گی تسبیح تو اس میں پیاز اور لہسن کی بدبو شامل ہو، صحبت کا یہ اثر ہوگا. اسی لیے اپنے اکابر پر اعتماد کرو، اپنے اکابر پر اعتماد کرو کہ کن لوگوں نے خدا کو پایا. اہل شک اور اہل شبہ میں اگر ان کے پاس بیٹھو گے یا ان کی کتابیں پڑھو گے تو شک و شبہ کی کینسر تمہیں بھی پیدا ہو جائے گا. یہ دیکھو کہ ہزاروں سال ہو گئے اولیاء اللہ کو پیدا ہوتے ہوئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی اور بڑے بڑے ہمارے اکابر، ان کو دیکھو کہ ان کی زندگیاں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرب کا پھل کھایا. ان کے راتوں کو تہجد میں ان کا رونا، ان اللہ کی محبت کے پھل کھا رہے ہیں یہ لوگ اولیاء اللہ. اور تم شک اور شبہ کے کانٹے کے دل میں گھسیڑ رہے ہو. ارے خارستان والوں سے دوستی مت کرو, اہل خار سے, کانٹوں کے پاس مت بیٹھو, پھولوں کے پاس بیٹھو. یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے پھول ہیں, ان کے پاس بیٹھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ثقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے اور قلب کا مزاج بدل جاتا ہے. مقبول دل ہیں وہ مقبول اللہ کے ہیں, ان کا قلب بھی مقبول ہے, قالب بھی مقبول ہے, کیونکہ دل میں اللہ کی محبت ہے اور جسم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتے ہیں. دل بھی دیا ہے اور جسم بھی دیا ہے خدا کو, قلباً و خالباً دونوں طرح عاشق ہیں اللہ تعالیٰ, اور دونوں جہان دیتے ہیں دوستو, دونوں جہان دیتے ہیں, ان کی قیمت کو ہم آپ سمجھ نہیں سکتے. اگر کوئی صاحب نسبت اور خدا کا عاشق ہے, اس کو دونوں جہان کوئی پیش کر دے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی یاد کو اس سے زیادہ قیمتی سمجھے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے, دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, یہ گرام ہے تم سے کیا لی جائے گی, دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, یہ گرام ہے تم سے کیا لی جائے گی. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو میں نے دیکھا حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. یہ حضرات اپنے علم کے اور مطالعے کے, اور ان کی شہرت بھی تھی شرق اوسط میں, یعنی مڈل ایسٹ جس کو کہتے ہیں, خطبات مدراس کے بعد اور سید صاحب چمک گئے. کبھی خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے حکیم الامت تھانوی کو, یہ مولوی مسعود علی ندوی, یہ دونوں شولی مندر بیٹھے ہوئے تبصرے کرتے تھے. بعض لوگوں کو تبصرے ہی میں مزہ آتا ہے, تنقیدات کا محکمہ ان کے پاس ہوتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ جس کا ہے تنقیدات کا محکمہ, اس میں بھی ڈائریکٹر ہوتے ہیں, اس میں بھی ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, لیکن ان کو تنقید ہی ملتی ہے ان کی قسمت میں. اور ایک محکمہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے گلستہ کے پھولوں میں رہنا, اور اللہ تعالیٰ کے قرب محبت اور تہجد و مناجات کے پھل کھانے. وہ شک و شبہ کی بات ہی نہیں جانتے کہ کہاں ہے, شک کس کو کہتے ہیں, شبہ کس کو کہتے ہیں. وہ اس دریا کے معنی ہیں جس کے اندر لبالب پانی بھرا ہوا ہے, ان کو پانی میں شک نہیں ہو سکتا چاہے تم لاکھ سر پٹک دو. سمجھا, لاکھ اہل شک ان کو چاہیں کہ ہم ان کو متزلزل کر دیں, ان کے تو دریا میں, ان کے دریا میں پانی لبالب بہ رہا ہے, وہ کیسے کر سکتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن کے لیے اللہ کے قرب کے پانی سے محروم کر دیے گئے, کسی عجب کبر سے, اشعار مثنوی سے, یا کچھ لوگوں کے تعظیم و تکریم سے. اللہ تعالیٰ کی تربیت ہوتی ہے, کبھی کبھی قبض تاریخ کر دیتے ہیں, اس کا نام قبض ہے, جس میں عبادت میں جی نہیں لگتا. اس وقت میں علماء نے لکھا ہے, بزرگوں نے فرمایا کہ جب جی نہ لگے تو سمجھ لو کسی گناہ کی سزائی, استغفار و توبہ کرو اور زبردستی کام کرو, تنخواہ اجرت ڈبل مل جائے گی, اجرت ضرور ملے گی. جیسے دنیا میں کسی کا دل نہ چاہے اور جا کے کام کرتا ہے تو تنخواہ ملتی کہ نہیں ملتی, ایسے ہی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا قلب میں اللہ تعالیٰ کی وہ لذت اور وہ مٹھاس نہیں مل رہی, بہت تڑپ رہے, تڑپ گئے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجذوب تھا جو اللہ والا تھا, ہر وقت خدا کی یاد میں اور ان کی یاد کی مٹھاس میں مست رہتا تھا. کوئی غلطی اس سے بھی ہو گئی, ہو جاتی ہے, انسانی تو ہے, خطا کا مجموعہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا قرب و عبادت کی مٹھاس چھین لیا. اب وہ جنگل میں رو رہا ہے, تڑپ رہا, اللہ میاں کیا ہو گیا, میرے دل کا تو ستیاناش ہو گیا, اس وقت رحم کر دیجیے ہمارے دل پر. تو اپنی زندگی کی بے کیسی کو وہ اپنی پوروی زبان میں کہتا تھا کہ دلیا بنا بھتوا اداس موری سجن. سجن کہتے ہیں پورب کی زبان میں محبوب کو, اور دال کو دلیا کہتے ہیں, اور بھتوا بھات کو چاول کو کہتے ہیں. وہاں فائدہ ہر چیز کو, ششنوا جلسوا زبان ہے. تو اس نے, اس مجذوب نے رونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے خدا, میری زندگی کا دال ہے, دال کے بغیر میرا بھات یعنی چاول اداس پڑا, یعنی میری زندگی بالکل اداس بے قید. دیکھیے سالن نہ ملے, خالی چاول ابلا ہوا دے دیا جائے, چاول ابال کر دے دو کسی کو, سالن نہ دو, شوربہ نہیں, دال نہیں, کچھ نہیں. آپ بتاؤ چاول کیسے خالی خالی پھیکا پھیکا اترتا ہے, پریشانی ہوتی نہیں ہوتی. تو جب اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی ہوتی زندگی کا یہی حصر ہوتا ہے, زندگی کا یہی حصہ ہوتا ہے. معرومی کو بھی یہ حالت پیش آئی تھی, تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور استغفار و توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا رشبرا روز مہجوری ملے, اے خدا جلال الدین نے راتوں کو آپ کو یاد کیا, آپ اسے جدائی کا دن دکھا رہے ہیں, جو یا تو راتوں کا آپ کا دوست رہ چکا ہے, या ऋषभ है, अपने वो कह रहे हैं मैं या ऋषभ हूं आपका, मैंने आधी रात को उठकर आपकी इबादत की है, और सालहा साल बरसा बरस या ऋषभ रहा रोज मजदूरी मदे, अपने रातों के दोस्त को आप जुदाई का दिन न दिखाई, जाने कुर्बत दीदा रहा दूरी मदे, जिस जान ने आपके कुर्बत का मजा कुर्ब का चख लिया उसको दूरी का आजाद न दीजिए। जाने कुर्बत दीदा, वो जान जो अल्लाह के कुर्ब को देख ले, सुभान अल्लाह क्या कलाम है, देखो उनके कलाम से पता चलता है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो अल्लाह से वासिल हैं उनके कलाम में वसल कुर्ब की खुशबू मिलती है, पता चलता है कि ये लोग अहल यकीन और अहल अल्लाह ताला का इन पर फजल हो रहा है। उनकी बातों से सहज होता है और दिल अल्लाह वाला बनता चला जाता है। ख्वाजा साहब ने ऐसे थोड़ी फरमाया था कि तूने मुझको क्या से क्या शौक फिरावा कर दिया, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना कर दिया। अल्लाह ताला के खास बंदों की बातों में उसके असरात होते हैं। वहां आरबी फरमाते हैं देखो रात में बारिश हुई, सब सो रहे हैं, किसी को ने बारिश को नहीं देखा, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो सारे पत्ते धुले हुए, सबके चेहरे जितने फूल जितने पत्ते जितने पौधे जितने दरख्त सारी सब्जियां लहरा रही, और तो समझ जाता है कि बारिश हुई। ताजगी हर गुलिस्तान जमील, हर खूबसूरत बागों की ताजगी ये दलील है। हस्त बर बारानी पिन्हानी दलील, पिन्हानी बारिश पोशीदा जो रात हुई है, हम सो रहे थे मगर सबर कहता भाई बारिश हुई है जरूर हुई। तो महाराज फरमाते हैं कि अल्लाह वालों की जबान से जब कोई बात निकलती है तो वो ऐसी होती है, शिगुफ्ता खुशबूदार धुले हुए पत्ते पौधे जैसे होते हैं, उसको सुनकर आदमी समझ जाता है कि इनके दिल पर बारिश होती है, वो दलील बन जाती है कि जरूर इनके कल पर बारिश होती है। लिहाजा महारूमी ने अल्लाह ताला से रोना शुरू कर दिया और ये काम जो है वाकई फरमाया कि देखो खुदा जोर से नहीं मिलता, जारी से मिलता है, ताकत से नहीं पा सकते उनको क्योंकि तुम उनकी ताकत इतनी ज्यादा है, तुम उनके सामने एक मच्छर के पर से भी ज्यादा कमजोर हो, क्या जोर दिखाओगे उनको, जोर राखो गुजार, अरे ताकतों से बाज आ जाओ, जारी रादगीर रोना शुरू कर दो, उनको यही पसंद है बंदगी में जारी रादगीर रहम सुए जारी आए गए फकीर, उनकी रहमत रोने वालों की तरफ दौड़ती। लिहाजा मौलाना रूमी ने फरमाया कि जब फिर दोबारा कब्ज दूर हो गया, अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब का दरिया जारी कर दिया दिल से, तब फरमाया उस वक्त का कलाम सुनिए जब वो कब्ज टूटा, कब्ज से मुराद ये कब्ज नहीं भाई जिस्मानी है, बतन वाला नहीं बातिन वाला, पेट वाला नहीं, वो रूह हो कल पर असर होता। तब हजरत रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बाज आमद आबे मन दर जुए मन, बाज आमद आबे मन, मेरा पानी मेरी नहर दरिया में फिर आ गया, बाज आमद आबे मन दर जुए मन, मेरे खुश्क दरिया में फिर अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब का पानी भेज दिया, दिल में ठंडक महसूस हो रही है, और बाज आमद शाह मन दर कुए मन, और मेरा शाह मेरी गली में फिर आ गया, दिल की गलियों में गोशे कल्ब में, बाज आमद शाह मन दर कुए मन, शाह मन ये है। और एक जगह फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने नाम लेने का हुक्म हमें क्यों दिया, फरमाते हैं उस्कुरुल्ला शाह मा दस्तूर दाद, मेरे शाह ने हमें उस्कुरुल्ला का हुक्म कुरान में नाजिल करके हमें अपनी याद का दस्तूर नाजिल कर दिया कि हमको याद करो, उस्कुरुल्ला शाह मा दस्तूर दाद, शाह मा हमारे शाह ने उस्कुरुल्ला की आयत नाजिल कर दी, दस्तूर अता फरमाया कि हमारे याद करो, ये दस्तूर है मोहब्बत के हुकूक है, वो क्या मोहब्बत है जिसमें याद ही न कोई करे, दुनिया में भी आप शिकायत करते हैं अरे मियां बस आप तो जब आंखें मिलती हैं दो चार, जब आंखें चार होती हैं हाँ ये आइए मिजाज शरीफ, बाद में तुम बिल्कुल भूल जाती हूँ, तो अल्लाह ताला वो शिकायत नहीं होगी, हर वक्त कलमे और जोरदार आसानी हो रही हैं मगर बाद में देखते हो तुम दफ्तरों में और बाजारों में जाकर मुझे बिल्कुल भूल जाते हो, सब काम खिलाफ शरीयत करते हो। तो फरमाया उस्कुरुल्लाह शाह मा दस्तूर दाद, अल्लाह ताला मारूफ फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपनी याद का हुक्म नाजिल करके हमें दस्तूर दे दिया कि याद करो मुझे, क्यों दिया क्या राज है, अंदर आतश थी मुझको आग में, हम लोगों को जलते देखा शहवत की आग में, बुरे बुरे ख्वाहिशात की आग में हमारी रूह को जलते हुए देखा, अंत कोई गुस्से में जल रहा है, कोई शहवत में जल रहा है, कोई हसद में जल रहा है, और सारी दुनिया इसके इलाज से, इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, किसी के अंदर हसद की बीमारी हो, क्या क्या कौन सा कैप्सूल देगा डॉक्टर? अंदर आतश थी, मुझको आग में जलते देखा, वो मारा नूर दाद और हमको नूर अता दिया। ये वो नूर है कि दोजख में जिस वक्त उसका पेट अल्लाह पूछेंगे हलिम तला की, क्या तेरा पेट भर गया, वो कहेगी हलमी मजीद, कुछ मुझे और है, अभी पेट नहीं भरा। तो जन्नत में यही कहेगी तो वहां तो एक मखलूक पैदा करके जन्नत में डाल देंगे। मौलाना गंगोही ने जब यह हदीस पढ़ाई तो एक तालिब इल्म ने कहा कि वो लोग तो बड़े मजे में रहेंगे, न रोजाना नमाज, वहीं पैदा करके अल्लाह ने उनका जन्नत भेज देंगे। तो हजरत ने हंस कर फरमाया बेवकूफ, तो जैसा बेवकूफ तो शायद ही कोई, अरे उनको क्या मजा जन्नत में आएगा जिन्होंने रोजा नहीं रखा, जिन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुछ तकलीफ नहीं उठाई, वो क्या जाने मजा, बस ऐसे ही रहे, पता नहीं क्या होगा उनका, जन्नत में पहुंच गए मजा हम लोगों को आएगा। फरमाया मजा उनको आएगा जो खुदा के रास्ते यहां दुनिया में आए, मुजाहिदे किए, कहीं औरतें नजर आ रही हैं वहां नजर बचा रहे हैं, कहीं कुछ है, हर वक्त गया ताल्लुकात में चकड़े हुए भी हैं और खुदा ताला की याद में लगे। वो हजारों शगल हैं दिन रात में लेकिन अख्तराब से गाफिल नहीं है। तो असद मौलाना असदुल्ला का शेर मगर मेरा काफी अभी फिट पर रहता है, लेकिन बयानतन बता देता हूं कि मेरा शेर नहीं है। शेर मौलाना असदुल्ला साहब मज़ाहिरुल उलूम में मुहद्दिस थे सहारनपुर, उनका शेर, वो हजारों शग्ल हैं दिन रात में लेकिन असद आज से गाफिल नहीं। इसलिए इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने 14 जिल्दों में शरह लिखी है, 14 इब्न बहुत बड़े 1,00,000 हदीसों के हाफिज थे, हजरत इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि अल्लाह वालों का जिक्र फरिश्तों के जिक्र से दो वजह से अफजल है, कि फरिश्ते खुदा को देख कर याद कर रहे हैं और ये बगैर देखे अल्लाह को याद कर रहे हैं। दूसरे की फरिश्तों को कोई मशगूली नहीं, नमक तेल लकड़ी की फिक्र नहीं, हम लोगों को हजारों फिक्रों में हम खुदा को याद कर। तो देखिए ये अल्लाह ताला ने अंदर आतश दी, मुझको आग में जलते हुए देखा और अल्लाह ने अपने जिक्र का हुक्म दे। अब एक शख्स है हसद में, उसका भाई बड़ा आदमी बन गया, वो बेचारा गरीब है, अब उसके बच्चों के कपड़े फटे हुए, भाई के कपड़े टोटा कार पर लड़के जले जा रहे हैं, खाने भी देते हैं अक्सर बददीन लोग जिनको अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अपने गरीब खानदान वालों को हकीर भी समझा, ताना भी दे देते हैं, अरे क्या तुम बेचते हो, तुम्हारी क्या हकीकत है, देखो हमारे बाप के पास ये है और ये है। हालांकि सगे भाई दोनों एक ही दादा एक हैं, कभी दादा एक हैं कभी बाबा एक, हसद के मारे जल के खाक पर हसद, बताओ इसका इलाज क्या है, कोई दुनिया का साइंसदान हमें बता दे इसका क्या इलाज है। और कोई एक्सरे हसद को नहीं अक्स कर सकता, एक्सरे लगा के देख लो, डॉक्टरों को पता नहीं कर सकता कि क्या है इसमें, लेकिन हदीस में उसका इलाज आ गया, उलमा इकराम ने उसके रूहानी इलाज उसका बताया। एक शख्स ने हकीम उम्मत को लिखा कि मुझे अपने में फला रिश्तेदार पर हसद है और हर उसको देखकर मेरा दिल इतना धड़कता है कि मालता हार्ट फेल हो जाएगा, इतना गुस्सा आता है उसको देखकर, सख्त जलन होती है दिल में, आग लगी रहती है। तो हजरत ने लिखा कि अच्छा इलाज लिखता हूं मगर है कड़ुआ, मगर कुनैन जो है मलेरिया उतारता है, लिहाजा इसको अमल करो। हजरत ने लिखा उनके लिए रोजाना दुआएं मांगो जिस पर तुमको हसद है, एक बार। नंबर दो, कभी कभी उनको चाय पर बुला लिया करो, दो नुस्खा हो गया। नंबर तीन, कभी मामूली सा कुछ हदिया भी दे दिया करो, तीन नुस्खा हो गया। नंबर चार, जब सफर पर जाओ तो उनसे मिल के जाओ। नंबर पांच, जब आओ तो कुछ वहां से भी हदिया ले आओ, कहीं मामूली सा सही है, कोई चाहे 2-4 रुपये का सही, कोई चीज उनके बच्चों के लिए ताफी ले लिया। पांच नंबर हो गया, चार के पांच, पांच हो गया। और नंबर छह ये है कि अपनी मजलिस में कभी उनकी गीबत मत करो, कोई न कोई भलाई बयान, इसलिए कि हर इंसान कोई एक आध खूबी तो होती ही, समझ गया। और इस उनकी कुछ तारीफ बयान कर दिया, तो इस तरीके से और सात बातें थी इसी किस्म की। बहरहाल कुछ दिन के बाद लिखा कि हजरत वो उन अब जलन नहीं होती, फरमाया हजरत ने कि और इस पर अमल करो। उसके बाद कुछ दिन के बाद फरमाया उन्होंने लिखा कि हजरत अब तो बजाय जलन के उनको देखकर मोहब्बत मालूम होती है, बगैर इनके हमको चैन नहीं आता, अब तो मैं रोजाना उनसे मिलता हूं। देखा आपने कहां हसद की आग, सारी दुनिया के डॉक्टर के इंजेक्शन लगवा लेते, मैं देखता कि कैसे हसद दूर होता है। ये है अल्लाह वाले। लखनऊ से एक साहब ने लिखा कि हमको गुस्से की बहुत बीमारी है। अनवार बुक डिपो लखनऊ में एक उर्दू हो गया, वो मीना बाजार में एक दुकान थी, वो हजरत से تعلق رکھتے تھے. مولوی محمد حسین نام تھا ان کا, میرے یہاں بھی آیا کرتے تھے گلشن اقبال میں بھی. تو جن صاحب کو غصہ بہت آتا تھا, حضرت نے ان کو لکھا کہ تم انوار بک ڈپو دکان ہے وہاں جا کر, ایک مولوی صاحب ہیں ان کا نام مولوی محمد حسین ہے, ان کے پاس بیٹھ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں میں روزانہ جانے لگا, عصر سے مغرب تک روزانہ بیٹھتا تھا. وہ اپنا مولوی صاحب جو تھے کتاب گاہک آیا, کتاب بنڈل ونڈل باندھا, پارسل لیے, وہ سوچنے لگے. ان کو ہم نے بتایا بھی نہیں کہ ہم غصہ دور کرنے آتے ہیں تمہارے پاس, کیونکہ اگر وہ بتاتے تو پھر وہ قرآن شریف کی آیتیں سناتے یا حدیث سناتے. یہ بھی تھے ہوشیار آدمی, کہیں بھائی ایسے ہم دیکھتے ہیں کیسے ہمارا غصہ دور ہوتا ہے. بالکل چھپا کے رکھا دل میں. ایک مہینے دو مہینے کے بعد دیکھا تو غصہ خود بخود پارا کم ہوتا چلا گیا, قوت برداشت. اب لوگ ان سے کچھ چھیڑ بھی دیتے ہیں تو بھی برداشت, غصہ انتقام نہیں ڈالی نہیں کوئی وہ بات نہیں, اس مزاج میں برداشت کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے, غصہ ٹھنڈا ہو تو معتدل ہوتا جا رہا. لیکن اس کے معتدل کے معنی نہیں جہاں ضرورت ہو وہاں بھی غصہ نہ کرو, یہ نہ سمجھ لے کوئی. جہاں ضرورت ہو, ابھی ایک شخص کو ہم استاد رکھ دیں اپنے مدرسے میں اور صحیح کام نہ کرے, پڑھائی نہیں ہمارے بچوں کو اور تنخواہ لے رہا ہے, تو ہمیں تو بھائی بالکل طور اس کو ڈانٹ ڈپٹ تو کرنا پڑے گا. لیکن کسی وقت ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو کسی وقت بزرگوں نے فرمایا تھوڑا سا دل بھی خوش کر دیں اس کو. خواجہ صاحب کو حضرت نے ڈانٹا, اللہ والے بھی ڈانٹتے ہیں تو اصلاح کے لیے ڈانٹتے ہیں, ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد سب لوگ سمجھے ہاں ہاں بات خواجہ صاحب خود ڈانٹے گئے. پھر حضرت نے اثر کے بعد فرمایا خواجہ صاحب میرے ساتھ ٹہلنے چلیں گے آپ؟ ایک میل ٹہلنے چلے جاتے تھے, وہ خانقاہ سے ادھر جنگل تھا, سب لوگوں اب اشش رش کر رہے ہیں. پھر خواجہ صاحب کے کان میں فرمایا کہ چونکہ میرے ڈانٹنے سے تھوڑی سی آپ کی وہ ہوئی, یہ لوگ مذاق ہنسے نہیں کہیں تمہارے اوپر, اس لیے میں نے آپ کی عزت بہانے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لے جایا. خوشی کتنی بڑی غلطی ہے, جہاں مٹانے کا خانقاہ ہے تو نفس کو مٹانے کے لیے وہاں لوگوں نے فرمایا کی نام نہیں لکھا, لکھا فرمایا کی اور باتیں نہیں کی تھیں, سب کوئی بات بھی نہیں آ گئی تو اس کو لکھا فرمایا تھا. جیسے آج کل مجھے بعضے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا غریب خانہ کہاں پر ہے اور آپ میرے دولت خانے پر کب حاضر ہوں گے اور میں آپ کے غریب خانے پر کب تشریف لاؤں گا. مطلب مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ کیا ہیں, ایم اے ہیں, ایم اے سے کچھ ڈگری ہے ان کی, ایم اے ایم اے ہیں, بی کام بی اے ہیں, کوئی کچھ تو پوچھتے ہیں جناب کا ہیں غریب خانہ ہے, میں آپ کے غریب خانے پر کب تشریف لاؤں اور میرے دولت خانے پر آپ کب حاضر ہوں. اب آپ بتلائیے اردو کی ناس یوں ہو رہی. مولانا عبد المجید صاحب کو پھر حضرت نے ڈانٹ لگائی, فرمایا بھائی دیکھو اپنے لیے لفظ فرمانا تو نفس تمہارے اندر بہت بڑا کبر ہے, لہذا خبردار کہتے ہیں ان کو مجلس میں آنا بات کرنا سب بند کر دیا اور فرمایا کوئی بھی ان سے بات نہ کرے, سارے خانقاہ ان سے بات ہی نہیں کرتے. یہ بھی سنت ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ سے پچاس دن تک نہیں بولے, اصلاح و تربیت کے لیے شیخ عمر ربی کو آغاز کرے. لہذا جب حضرت نے پھر دیکھ لیا اور جب ان کا کام کیا تھا, پان تو نہیں چھوڑا, پان کے بغیر پان والوں کی گزر نہیں, کھانا چھوڑ دیا, نہ کھانا کھاتے ہیں, بالکل سوکھنے لگے گا, رونا ہر وقت رونا. مگر ان کا بیان ہے کہ میں پان نہیں چھوڑ سکا, پان سے عادت ایسی ہوتی. آخر میں پتہ چل گیا حضرت کو, اللہ والوں کے دل میں معافی آ جاتی جب وہ خوش ہو جاتے ہیں, جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو سبھی خوش ہو جاتے ہیں. بس سن لیا دوست جب ایام بھلے آئیں گے, گھات ملنے کے وہ خدا آتی بتلائیں گے. اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہر طرف سے بس اللہ والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوش کر دیتے ہیں. بلایا کہ بھائی اب مجھے پتہ چل گیا کہ تم بہت رو رہے ہو اور میں نے تمہیں معاف کر دیا. حضرت نے دیکھ لیا اپنی فراست سے کہ نفس مٹ گیا. عصر کے وقت میں حضرت نے فرمایا اچھا, سوچا اب ان کی تو کافی آپریشن کے بعد مرہم بھی رکھتے ہیں حضرت. عصر کی نماز کے لیے آگے کھڑا کر دیا حضرت. حضرت نے آج آپ نماز پڑھائیں گے. جب وہ کھڑے ہو گئے امامت کے لیے اب ساری خانقاہ میں ہلچل مچ گئی, جہاں سے سلیمان ندوی, بلک مولانا ظفر احمد عثمانی, بڑے بڑے علماء دیکھ رہے ہیں آج کیا اتنے نوازے جا رہے ہیں. لیکن وہی جو ڈانٹ پڑی تھی بعد میں حضرت, یہ حضرات عزت بھی دیکھیں تاکہ ان کو کوئی حقیر نہ سمجھے. اب آگے بیٹھ کھڑا کر دیا عصر کے وقت, حضرت نے اپنی امامے کو اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا اور وہ ساری نماز روتے رہے. اتنی نوازش اللہ والے کی ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا. مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا, شیشے میں جب وہ ظالم میں تو نے بھری ہوگی, ایسی عنایت جس پر ہو کیا حال ہو. سبحان اللہ. تو دیکھیے ساری کتابیں ایک طرف اور ان حکیم الامت اور بزرگوں کا یہ نسخہ ایک طرف. علاج اس کو کہتے ہیں, علاج اس کو کہتے ہیں. بعض وقت میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس کا کیا علاج ہے. ایک صاحب نے لکھا میرے اندر بہت تکبر ہے, اور وہ بھی خاص آپ تھے, اس طرف یو پی کے خاص آپ تھے, اور انہوں نے لکھا مجھے سخت تکبر ہے, میں جو بہت ہی یعنی بڑا آدمی اپنے کو معلوم ہوتا ہوں, اس کا کیا علاج ہے. حضرت نے لکھا کہ یہی جملہ تو آپ 15 خط میں لکھیں مجھے, ہر 15 دن پر مہینے میں 2 خط لکھیے, یہی لکھ دیا کیجیے کہ میرے اندر تکبر ہے اور میں اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہوں. وہ ان سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اسی لکھنے سے بس نفس ذبح ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ 15 خط کے بعد میرا مرضی رائے ہوئی, سب سے زیادہ میں حقیر معلوم ملے گا, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, یہ کیسے پیدا ہوئی, کیا پتا کہ ہم وہاں کا کیا حال ہوا, ہمارا کیسے ہم اپنے کو کیا سمجھ. ایک صاحب کو اور میں نے دیکھا اور پھول پور گئے تھے وہ, اور آدمی کے اوپر لٹ کے ٹانگیں بیکار, اور بڈھے آدمی 60 سال 70 سال کی عمر, دیکھا تو جلسہ سالانہ تھا سرائمیر میں مدرسے بیت العلوم پر, وہ لدے ہوئے ایک صاحب کے پیٹ پر چلے آ رہے. حضرت نے فرمایا آپ کون ہیں؟ کہا میں آپ کا پیر بھائی, میں بھی حکیم الامت سے بیت. حضرت نے بہت خوشی سے ان سے مصافحہ کیا, تو میں آپ اپنا تعارف کرائیے. کہا صاحب تعارف میرا کتابوں میں ہے, مولانا خانی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ مجھے عیسائی ہونے کا دل چاہتا ہے اور وسوسہ آتا ہے, تو حضرت 2-3 دفعہ یہ مرض پیش کیا, حضرت نے کچھ سمجھایا, میں نے پھر کہا یہ تو وسوسہ ہمارا نہیں جا رہا ہے, اب میں عیسائی ہو جاؤں گا. 3-4 دفعے تو حضرت نے سمجھانے کی کوشش کی, اور 3 دفعے کے بعد پھر جب میں گیا تو حضرت نے ایک تماچا مجھ کو مارا, اور اتنا کش کے مارا کہ پوری خانقاہ میں اس کی آواز گونج گئی, اور فرمایا جا کمبخت خدا عیسائی, تجھے خدا تعالیٰ کو تیری کوئی ضرورت نہیں, تو خدا کا محتاج ہے, دیکھ اللہ اور سمت ہے شان. سمت کے معنی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی, میں آپ کو وہ چیز پیش کر رہا ہوں. ایک صحابی نے جو اس کی بیان کی, ظاہر صحابی اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا, اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. علامہ مالوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ سمت کس کو کہتے ہیں, اللہ اور سمت ہے نا سورہ اخلاص میں, سمت کس کو کہتے ہیں, تو کہتے ہیں علامہ مالوسی لکھتے ہیں کہ قال ابو ہریرہ فی تفسیر سمت, یعنی تفسیر سمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمت وہ ذات ہے المستغنی عن کل احد, جو ساری کائنات سے مستغنی ہو, المحتاج الیہ کل احد, اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے, جو خود ساری کائنات سے مستغنی ہو اور ساری کائنات اس کی محتاج ہو, المستغنی عن کل احد, مستغنی ہر ایک سے ہے, اور المحتاج الیہ کل احد, اور ہر شخص ان کا محتاج ہے. اس میں ملفوظات میں لکھا تھا, میں نے بھی پڑھا تھا, میں نے دیکھا نہیں کس کا واقعہ, اس میں لکھا تھا کہ اس شخص نے اقرار کر دیا کہ حضرت وسوسہ, اس کے بعد عیسائی ہونے کا وسوسہ ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتی. اب اس محاورے کو کوئی ہم سے پوچھے کہ صاحب میں نے تو کبھی گدھے پر سینگ نہیں دیکھے. ایک صاحب نے کہا آسمان اور زمین کو تم نے ملا دیا, اتنا زور سے کیوں بولتے ہو؟ ایسا ہم نے تو نہیں ملایا, بہت فاصلہ. محاورات کو محاورے سے سمجھیں. ایک صاحب ہیں آپ کے یہاں ایم ایس سی, نام بھی بتایا دیتا ہوں, سلیم الحق ہیں. آج سے 10-12 سال پہلے میرا حیدرآباد میں واز ہوا, اس میں ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ کبھی کبھی مجاہدہ ایسا پیش آتا ہے کہ کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں, یعنی اب جیسے کوئی عورت آ گئی, وہ آدمی بھی عاشق مزاج ہے, تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے نگاہ بچانے میں اس کو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, اسی لیے اجر بھی زیادہ ہے اس کا, اتنا اجر ہے کہ ایمان کی مٹھاس دینے کا وعدہ ہے. لہذا بعد واز کے انہوں نے مجھ سے پوچھا, ایم اے سائنس سے ایم اے کیے ہوئے, کہ حضرت جی کلیجہ منہ کو کیسے آتا ہے؟ اس ظالم نے سمجھا واقعی اکھڑ کر کے منہ میں آ جاتا ہے. تو میں نے کہا انیا تم نے کیسے سائنس پاس, کیسے تم نے پاس کر لیا جب تمہارا یہ بدھو پڑھنے کا یہ حال ہے؟ معلوم ہے اردو کا محاورے سے واقف نہیں. تو اس لیے کلام کو سمجھنے کے لیے اس زبان کا محاورہ سمجھنا بہت ضروری ہے. لغت سے جو حل کرے گا وہ گمراہی پڑ جائے. آج قرآن شریف کو ہاتھ پڑوں سے سر حل کرنے کے لیے تیار ہے لغت سے, جب تک کہ صحابہ کے زمانے کے محاورات کا علم نہیں ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم نہیں ہوگا, کیا قرآن سمجھ سکتے ہو؟ اب دیکھو ون نجم و شجر و یسجدان, ون نجم و شجر و یسجدان, نجم کے معنی دیکھ لو, ساری دنیا کی لغت میں لکھا ستارہ, اور شجر سمجھا شجر, دونوں سجدہ کرتے ہیں. اب کوئی کہا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا دونوں کو سجدہ کرتے ہی, حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نظم سکے معنی یہاں وہ پودے ہیں جو زمین پر پھیلتے ہیں، اور صدر سے مراد جو تنے والے ہیں. نبات الذی لیس لہ ساق، یہ ہیں جس میں تنا نہ ہو، یہ ان کو نظم کہتے ہیں، اور جن کے تنے ہوتے ہیں ان کو شجر کہتے ہیں. سجدہ کس طرح کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں سجدہ سے مراد المراد بسجودہما انقیادہما، مراد سجدہ کرنے سے یہ ہے کہ یہ مسخر اور فرما بردار ہے. اللہ نے جس کو سیب پیدا کرنے کے لیے، سیب کے درخت سے آم نہیں پیدا ہو سکتا، یہ ہیں ان سجدے کے معنی. انقیاد اطاعت اور فرما برداری مراد ہے، یعنی جس کام جس جو درخت جس جامن کے لیے ہے تو اس میں آم ہی ہوگا، جو پودے اللہ نے جس مقصد کے لیے اس سے وہی پھل پیدا ہوگا. یہ انقیاد و ہما المراد بسجود ہما انقیاد و ہما، مراد ان کی سجدوں سے ان کا مذکر ہونا ہے. فرما برداری ہے، اطاعت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو سیب کے لیے پیدا کیا وہ سیب ہی اگائے گا، سیب ہی پھیلے گا. انگور سے ناشپاتی نہیں لے سکتے ہو. ہر درخت کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق کیا ہے اس مقصد میں مذکر اور مطیع فرما بردار ہے. بتاؤ، جب میں نے بنگلہ دیش میں جگہ بیان کیا تو وہاں کے علماء ارے صاحب اس قدر خوش ہوئے، کہنے کہ صاحب واقعی بہت ہی، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ علم کی نعمت تو بھائی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی مولانا میں فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو آزمودم مقل دور اندیشرا، میں نے عقل کو بہت آزمایا، بعد ازیں دیوانہ سازم خیشرا، لوٹ آئے. دیکھو دیوانہ بننے سے، صحابہ سب کے سب دیوانے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق تھے، یعنی عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی جن کے بارے میں صاحب مرقات ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ افضل الصحابتی بعد خلفاء راشدین عبداللہ ابن مسعود، چاروں خلیفہ کے بعد ان کا درجہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا، جو کان ایس بہو بن نبی، یعنی ان کی شکل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی. محدثین لکھتے ہیں، میں عربی کی عبارت اس لیے نقل کر دیتا ہوں تاکہ مولوی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی عالم ہیں، مفتی وجی صاحب کے صاحبزادے ہیں. محدثین لکھتے ہیں صحابہ کے حالات میں کان ایس بہو عبداللہ ابن مسعود کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی، اور بہت بڑے صحابی فقیہ صحابی، ان پر اللہ تعالیٰ مفتی تھے اپنے وقت کے. اور ان کا دیکھ لو، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے اور خطبہ ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں کچھ، تو مسجد میں جو کھڑے تھے ان کے لیے آپ نے فرمایا اجلس بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود جہاں جوتیاں اتارا تھا صحابہ نے وہیں بیٹھ گئے. یہ نہیں سوچا کہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا مسجد کے اندر جا کر کے بیٹھے، دروازے ہی پر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ آپ کی نظر مبارک ان پر پڑ گئی. فرمایا عبداللہ ابن مسعود تم اندر آ جائیے، آپ اندر آ جائیے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو یہاں کھڑے تھے مسجد نبوی میں ان کو ہم نے بیٹھنے کی ہدایت دی، یہ تھوڑی کہ تم جوتوں میں بیٹھ جاؤ. محدثین لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے شرف اور ان کے فضیلت اس سے کتنی بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوتوں میں بیٹھنے میں زیادہ دیر نہیں، فوراً بلا لیا، اس سے ان کا محبوبیت اور ان کا درجہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں کیا درجہ تھا. تو یہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، دیکھو اب اس کو مستی کی بات سن لو، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. سمجھا نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت بہت شدید کرو ہمارے ساتھ تب کام بنے گا، جان کی بازی لگا سکو، اگر ہم جان مانگے تو جان دے دیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے. جس نے جان دی اس پر دینے میں کیوں دریز ہے؟ جس نے ہمیں جان عطا فرمائی ان پر جان فدا کرنے کے لیے تو تلاش کرو، راستے تلاش کرو، لیکن یہ محبت یہ ایمان اور یقین کا یہ مقام ان لوگوں کی ڈیوٹیوں سے ملتا ہے جن کے قلب میں جان دینے کے یہ جذبات اور اس درجے کا ان کا ایمان ہوتا ہے، جو اس عالم میں ہر ذرے سے خدا تعالیٰ کی خوشبو پا رہے ہیں، جو آسمان اور زمین اور چاند و سورج کو ہر وقت دیکھ کر کے اپنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں جنت میں قیامت کے دن جب دوزخ دیکھ لوں گا، جنت دیکھ لوں گا اور محشر دیکھ لوں گا، تو مزدد تو یقیناً ہمارا یقین کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اس میں اتنا ہی یقین دنیا میں حاصل ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں طفیل میں اتنا ہی یقین ہم کو دنیا میں حاصل ہے، یہ یقین حاصل ہوتا ہے اہل یقین سے. تو یہ خلاصہ یہی ہے کہ صحب دین صحبت سے پھیلا. لکھنؤ میں ایک عالم کو اعتراض تھا اس پر, کیا ضرورت ہے ہم کتابوں کے مطالعے سے کیوں نہیں ولی اللہ بن سکتے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا کہ ان بزرگ نے فرمایا کہ مولانا آپ کو صحبت کے غیر مفید ہونے میں, یعنی مفید ہونے میں شبہ ہے, تو آپ صحابی بن جائیے. انہوں نے کہا تھا صحابی تو وہی ہو سکتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. اچھا جناب آپ صحابی نہ بنیے, تابعی بن جائیے. ایسا تابعی تو وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی صحبت اٹھائی ہو. اچھا جناب آپ تبا تابعین ہو جائیے. تھا تبا تابعین تو وہ جو تابعی کی صحبت اٹھائے. تو بس اس کے بعد مولانا صاحب نے ہاتھ جوڑا, کہا حضرت سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابی کے لفظ سے رکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا نام صحابی رکھا. اور بھی نام ہو سکتے لیکن صحابی کا نام رکھ کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو راستہ دکھا دیا کہ دین صحبت سے ملتا ہے. دین چلا ہی ہے صحبت سے. اکبر الہ آبادی کو اللہ جزائے خیر دے, حکیم الامت مست ہو کر ان کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے. اکبر صاحب معمولی آدمی نہیں تھے, تعجب گزار آدمی تھے. فرماتے تھے کہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور ملا علی قاری نے اس پر مشکات کی, 11 جلدوں کی شرح لکھنے والا عظیم محدث, اس نے کہا حدیث وہ حدیث جہاں لکھا ہے کہ نظر برحق ہے لگ جاتی, لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ یہ پڑھ کر کے دم کرو. اپنے دونوں نواسوں پر بھی دم کیا کرتے تھے ایک دعا, اور وہ دعا وہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں پر بھی دعا کرتے تھے, یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وهامہ وعین اللامہ, اور نظر لگانے والی آنکھ کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پر اس کو دم کیا کرتے تھے, اور یہ فرما دیا کرتے تھے کہ میں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو دم کر رہا ہوں یہ وہ دعا ہے جو میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے. تو اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب بری نظر لگ سکتی ہے تو اللہ والوں کی اچھی نظر کیوں نہیں لگ سکتی. کیوں صاحب؟ یعنی عجیب معاملہ, جمال گوٹا تو اپنا اثر دکھا لے اور وٹامن بی نہ کرے کچھ کام, وٹامن سی نہ کرے کچھ کام, یہ پھلوں کے رس اور مرغی کا سوپ کام نہ دکھائے اپنا. اچھی نظر, بری غذا تو آپ کو نقصان پہنچا دے, بری غذا مضر غذا تو آپ کی صحت کو نقصان پہنچا دے, اور اللہ والوں کی صحبت کی باتیں اچھی غذا جو ہے وہ آپ کو طاقتور اور تگڑا نہ کرے. جب میں نے یہ بات بیان کی کہ ٹنڈو جام میں مجھے تمام ایم ایس سی اور سائنسدان لوگوں نے جو نباتات کے ماہرین ہیں انہوں نے دکھا ہے, صاحب دیکھیے یہ دیسی آم ہے یہ لنگڑا آم ہے, میں نے پٹی باندھ رکھا ہے مگر بہت کس کے بعد آیا. میں نے کہا کس سے کیوں باندھا؟ فصل ہوگا فاصلہ ہوگا تو اس کی خوبو خاصیت اس میں نہیں آئی. میں نے کہا پھر اللہ والوں سے دل دور دور کیوں رکھتے ہو؟ یہاں تو تم نے چپکا رکھا ہے ہم کو کلیدوں سے, یہاں تو وصل تام ہے اور ہم لوگوں سے فصل کی باتیں کرتے ہو جدائی کی. تو حضرت نے فرمایا کہ جس طرح دیسی دل دیسی آم کو لنگڑا آم بن جاتا ہے پیوند سے, ایسے ہی دیسی دل اللہ والوں کی صحبت سے وہ کیسا آم لنگڑا نہیں ہوتا, وہ تگڑا دل بن جاتا ہے, تگڑا دل بن جاتا ہے. سمجھا؟ اور دیکھو نام تو اس ظالم کا لنگڑا ہے مگر اس کو کھا کے لنگڑے جو کودنے لگتے ہیں. یہ لنگڑا آم مخبی ہے نا, پتا نہیں کس نے اس کو لنگڑا رکھ دیا, لیکن اچھا نام نہیں رکھا کیونکہ اس کو تو لنگڑے کھا کر کودنے لگتے ہیں, اس کو خواہ لنگڑا آم لوکے. آنکھوں سے دیکھتا ہوں مشاہدات, دیکھو مشاہدات سے انکار نہیں کیا جا سکتا, ہم کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جب مشاہدے میں ایک چیز آ جائے اللہ والوں کی صحبت سے آپ کے اس ہند و پاک میں, دیکھ لیجیے کہ کیا ہو رہا ہے. چاہے جس راستے سے مل جائے, جو لوگ تبدیلی جماعت میں چلے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ میڈیکل کالج کے نوجوان بچے جو ابھی بالکل عالم شباب جوانی چڑھ رہی ہے, لیکن چند چلوں کے بعد دیکھتا ہوں تبلیغی جماعت کے صالحین کی صحبتوں سے کہ ان کے چہرے پر داڑھی وغیرہ پگڑی بھی بنی. بڑے بڑے آپ کے ہمارے شبلی کالج کے پرنسپل شوکت صاحب, میں نے ان کو یہاں آئے تھے ویزا لے کر تو دیکھا اتنی بڑی داڑھی, جبکہ میں نے ان کو ایک دم اپ ٹو ڈیٹ دیکھا تھا ایک زمانے. میں نے کہا صاحب یہ داڑھی کہاں سے آ گیا آپ کو؟ شبلی کالج کا پرنسپل. کہنے کے ساتھ تبلیغی جماعت کی مرکز سے. کیا بات ہے, مشاہدات کو کہاں انکار کر سکتے ہو؟ ہاں نافع تو ہے کافی نہیں, یہ بات کہہ دیتا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ اسی سے سارا دین آ جائے گا, ضرورت پڑے گی شیخ بزرگوں کے بڑے بڑے علماء کی بھی ضرورت پڑے گی جو آپ کے قلب کا تذکیہ کریں گے.
اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتاج تھے مشاہد کے اور تبلیغی جماعت کے چلوں سے آ کر پھر جاتے تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی اہل اللہ کی خدمت میں، تو یہ کیا بچے ہیں یہ تبلیغ کے لوگ، چاہیے تو ہو گیا ان کو تو چھتی ضرور، وہ تو بہت بڑا آدمی شخصیت تھی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ تھے. لیکن نافع ہونے کا جو انکار کرتا ہے وہ ظالم. نفع تو اس کا اتنا عام ہے کہ جہاں جاؤ، ابھی اس گوٹ میں ہم گئے تھے آج سال میں فوراً فائدہ اٹھایا اس سے کہ دیکھیے اس گوٹ میں آنے سے یہ جڑ گئے، طبیعت کی برکت ہے. تو میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی جہاں پہاڑوں میں جاؤ وہاں بھی یہ مل جاتی ہیں. سب دوڑے چلے آ گئے، سب بھائی کہاں سے آ گئے، سب ہم لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، سنا کہ کوئی عالم آیا لہٰذا اس لیے آ گئے. تو واقعی فیلڈ ان لوگوں نے ہمارے لیے ہموار کر دی، پہاڑوں پر جا جا کر ہماری باتیں سننے والے تیار کر دیتے ہیں. بس صرف یہ ہے کہ ان کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ اپنے کو افضل نہ سمجھنے لگے، سمجھا، ورنہ افضال الہیہ سے محروم ہو جائیں گے. جو اپنے کو افضل سمجھتا ہے وہ افضال سے محروم ہو جاتا ہے، افضال الہیہ اللہ تعالیٰ کے افضال سے، فضل کی جمع ہے یعنی خدا کی مہربانیوں سے ہر متکبر اور ہر علم والا محروم کر دیا. اسی لیے ضرورت پڑتی ہے ٹیوننگ کی. جو موٹر چلے روڈ پر ہر 100 میل کے بعد اس کو گیرج میں داخل کرو، ٹیوننگ ہو جائے تاکہ اس کے ہر پرزے کی گرد صاف کر دی جائے. لہذا جو لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں، چاہے عالم ہوں یا مقرر ہو وائز ہو، ان کو بھی چاہیے بعد میں بزرگوں کے پاس کچھ دن رہیں جا کر، تب جا کر کے دیکھو ہم قاضی صاحب کے ساتھ ہم لوگ بھی گئے، ہردوئی گئے شیخ کے پاس، ٹیوننگ ہوئی، بڑی گھنچائی رگڑائی ہوتی شاہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر وقت مزے آتے تھے، تو ٹیوننگ ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، فائدہ محسوس ہوتا ہے. خوب سوچ لو، حضرت فرماتے ہیں جس کو اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ نہ محسوس ہو، تم کچھ دن بیٹھ کے دیکھ لو، چند مہینے اور چند سال کے بعد دیکھو کہ ہم کہاں تھے اب کہاں آ گئے. تمہاری بیٹھے رہو گے اور سیر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا راستہ طے ہو ایسا ہوگا کہ تم دوڑنا نہیں پڑے گا، ٹانگ سے وہ راستہ نہیں طے ہوتا. مادھوی فرماتے ہیں کہ کیا مجرد گشتاز غوغائے تن، یہ جان جو انسان کے اندر ہے یہ غوغائے تن جسم کی شورش اور عناصر کے شور و غل سے الگ ہو کر کے، می پرد با پر دل بے پائے تن، دل کے پر سے می پرد یہ جان اڑتی ہے، می پرد اڑتی ہے اللہ کی طرف، کس طرح، با پر دل، دل کے پروں سے، بے پائے تن جسم کے پیر استعمال کرنے لوگ نہیں، بیٹھا ہوا ہے سیر کر رہا ہے اللہ سے، اللہ کی طرف اس کا روح پرواز ہے، ہر وقت قرب الہی سے مالا مال، جینے کا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. میں سچ کہتا ہوں، یہ کھانے پینے کا مزہ تو کافر بھی کھاتا پیتا ہے، ہم سے زیادہ ہاتھی کھاتا ہے، اس کا امپورٹ بھی زیادہ ہے، ایکسپورٹ بھی زیادہ ہے، کتنا مقابلہ کرو گے کھانے پینے سے. بہت ریسرچ کر لو، بھوک بڑھانے کی دوائیں تحقیق کر لو، بڑے بڑے مقویات اور آلو ایک شتاں آدھی شتاں کا چلو ایک پاؤ کا آلو پیدا کر لو، لیکن کھاؤ گے اتنی ہی جتنی بھوک ہے. لیکن دیکھ لو، کھانا پینے کے لیے تو نہیں ہے، ایک دفعہ اللہ محبت سے نام لو ان کا، دیکھو زمین سے آسمان تک بھر جائے گا شربت روح افزا سے، اتنا ہمدرد ہی نہیں بنا سکتا، کیونکہ خالق پہ شکر ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اے دل یہ شکر خوش کر، یہاں کی شکر سازت، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے، چینی کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے مبارک وہ ہیں بندے جو خدا تعالیٰ کے نام سے مست ہیں اور اللہ اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں وطن کی پردیش کی زندگی کے ساتھ ساتھ. اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کچھ نصیحت کرو، تو فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. ہم محنت کرنے سے منع نہیں کرتے، یہ وہ یہ جاہل آدمی ایسی بات کر سکتا ہے کہ کیا سائنس وائنس پڑھ رہے ہو، نہیں، جو عقل مند علماء ہیں وہی کہتے ہیں ضرور پڑھو، اتنی ترقی کرو کہ تم ٹینک بھی بنانے لگو، جہاد کی نیت سے تم لڑاکا جہاز بھی تیار کرو، لیکن سب کام مولوی مت ڈالو، تمہاری جو دولت کس دن کام آئے گی. وہ بیچارہ 10 سال شرح جامی اور بخاری شریف بھی پڑھے وہاں مدرسوں میں جا کر، اور اس کے بعد وہ امریکہ جائے تو وہ ٹینک بنانا سیکھ لیے. آپ لوگ کس مرض کی دوا ہو جو ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر آ رہے ہو، وہ بھی تو اپنے اپنے کام کرو، خوب ترقی کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھو کہ دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے، اس کی فکر کرو بس. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جینے کا مزہ، میں یہی کہتا ہوں کہ دونوں جہان کا عیش، میں دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں جہان یعنی دنیا کا مزہ چھوڑ دو، میں کہتا ہوں مزہ نہ چھوڑو، خوب بوتل پاکو لے کے پیو، اور مرغ کی بریانی سے کم مت نہ کھاؤ، شامی کباب اللہ دے خوب کھاؤ، اچھے بستر پر سو، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور ان کے گناہوں سے بچو. کون کہتا ہے کہ دنیا چھوڑ دی؟ جینے کا مزہ اگر لینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اللہ والے بن کے پھر تھوڑا سا ان کا نام لینا شروع کرو آہستہ آہستہ. اب یہ ہے کہ بھائی وہیں پودوں کو طاقت دینے والی بھی چیزیں ڈالی ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی وہیں ہیں، تو دونوں چیزیں جمع مت کرو. غیروں کو ہٹاؤ، مغضوب و ظالم کو اپنے سے دور کرو، کم سے کم قلب کو دور رکھو. قالب کو اگر ضرورت ہے، آپ کا ایک عیسائی افسر آ جاتا ہے یا کوئی آدمی آ جاتا ہے زراعت سے، جاپان سے وہ پھول آ جاتے ہیں، یہاں کبھی جرمن سے آ جاتے ہیں، تو اپنا قالب ان کی خدمت میں پیش کر دو، دل ان کو مت دو. ایسا نہ ہو کہ ان کو آپ دیکھ کر بس پاگل ہو جائیں، وہ کہیں بھائی تو بس دل میں ان کو گزر لیا. اللہ والوں کو دل میں رکھو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، اکرام کرو، جو بھی حقوق ہیں، مگر قلب سے احترام اکرام جائز نہیں کسی کافر کا، چاہے وہ کوئی وزیر اعظم کیوں نہ ہو، کوئی بادشاہ، امریکہ کا صدر ہی کیوں نہ ہو. اگر امریکہ کا صدر بھی یہاں آ جائے، مان لیجیے، وہ گھبرا کے منہ تو ہو جاؤ گی، کیا ہو گیا، یعنی آواز کھانپنے لگتی ہے. آج مسلمانوں کا ایمان بھی آ گیا. برعکس اس کے کہ ایک بادشاہ ایک بزرگ سے ملنے گیا. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ اپنے ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گیا تو حضرت کا جو خادم تھا اس نے کہا حضرت بادشاہ آ گیا ہے آج. اللہ لوگ تم تو ایسا گھبرائے، میں سمجھا تم بڑی سی جواں پا گئے میری گزڑی میں. یہ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا، شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک خادم بڑے اللہ والے کا وہ گزڑی میں اس کے جواں تلاش کر رہا، اتنے میں بادشاہ آ گئے. تو وہ اتنا گھبرا کر کے گیا کہ حضرت حضرت ارے تو بادشاہ بھی آ گیا. اللہ 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 تم ایسا گھبرا گئے، میں نے تو سمجھا تم میری گزڑی میں کوئی بڑا سا جواں مل گیا تھا. دیکھا بس. تو یہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر دنیا کا مزہ ہے، ابھی آخرت پر تو دوستو یقین جیسا ہونا چاہیے ہم لوگوں نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں دنیا ہی کے مزے سے ان کو یاد کرنا شروع کرو. حکیم الملک فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، نماز روزہ کیا ہے، ان کی دنیا بھی لذیذ کر دی گئی. اور کیا چاہے، یعنی وہی کھانا بے نمازی غافل کھاتا ہے، وہی کھانا نماز پڑھ کر کے کھا کے دیتی. اگر تمہیں زیادہ لذت نہ آئے تو پھر کہنا اختر کیا کہہ رہا. فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی دنیا خدا تعالیٰ کی فرما برداری کی برکت سے ان کی دنیا بھی لذیذ کر دی جاتی ہے، بیوی بچے بھی لذیذ کر دیے جاتے ہیں، فرما بردار بنا دیے جاتے ہیں، اور بھی کہ ان کو ہر نعمت میں کچھ اور ہی مزے آتے ہیں. برس اس کے غفلت اور نافرمانی سے یہ دنیا بھی تلخ ہو جاتی ہے. دونوں قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ترجمہ حکیم الامت کا دیکھ لو. فرماتے ہیں ہم ضرور ضرور تم کو لذیذ زندگی دیں گے. ارے ہم کہتے ہیں مزیدار زندگی، مزیدار ترجمہ حضرت کیا، بالطف حیات، بالطف سے زندگی دیں گے. میں کہتا ہوں عمل صالح، ایمان اسی لیے لاؤ بھائی، لطف کے لیے لاؤ. لطف کی ضرورت ہے آدمی صاحب، بتائیے آدمی صاحب لطف کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھ لو ہم تو بہت عاشق ہیں لطف کے، سب سے پہلے تو میں اس کا عاشق ہوں، مجھے تو لطف چاہیے ہر وقت، کھانے کا لطف بھی، ٹھنڈا پانی بھی چاہیے، اور دوستوں کی ملاقات مجھے بہت زیادہ عزیز تر ہے. ایک بات یہ بھی اپنا ذوق بتا رہا ہوں کہ کتنا ہی لذیذ کھانا ہو میں اکیلے کھا رہا ہوں، مجھے اس کا مزہ آ کھانے آتا ہے، اور اگر میرے مناسبت کے دو چار احباب ہوں تو پھر میرا سترانا ہو جاتا ہے دوستوں کی ملاقات سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے خبر ملی کہ جنت میں دوستوں کی ملاقات ہوگی تو مجھے جنت کی لالچ اور بڑھ گئی. معمولی بات ہے دوستوں کی ملاقات، بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ کیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جنت کا فیصلہ ہو چکا، فرما رہے ہیں فت خلی سے یہ وادی، جاؤ میرے بندوں سے ملو. فت خلی سے وادی، بہت خلی جنت، ہوئی جنت کا درجہ ثانی رکھا اللہ تعالیٰ نے، دوستوں کی ملاقات کو پہلے بیان کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز بڑی نعمت ہے، جنت سے بڑی نعمت ہے، جو چیز پہلے بیان کی جاتی وہ اہم ہوتی ہے. تو معلوم ہوا دوستوں کی ملاقات دیکھ لو اتنی بڑی چیز ہے. اگر مان لیجیے جنت میں ایک شخص کو ہر وقت بریانی اور وہ سب چیزیں ملیں، دوست احباب نہیں، کیا مزہ آئے گا وہاں. یہ جنگل بھی جنگل اچھا لگتا ہے جب دو چار دوست ہوتے ہیں. ابھی اکیلے سب کوئی نہ ہو، اکیلے ذرا گھوم کے دیکھو، پاگل ہی مجنوں کی بات اور ہے، وہ پاگل ہو گیا. پاگل تو گھوم سکتا ہے جنگلوں میں، لیکن کوئی ہوش والا عقل مند جو ہے دو چار دوستوں کے ساتھ گھومنے میں اس کو مزہ آئے گا. تھوڑی دیر رکھیں اللہ کی باتیں کریں. بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے اپنی روح کو چپکا لو، جتنا زیادہ اس سے ہماری آپ کی جان چھپکے گی آپ کے مزے دنیا کے بھی بڑھ جائیں گے. ہر پانی کی گھونٹ میں ہر لقمے میں مزہ آئے گا, گھر میں مزہ آئے گا, تو کہنا ہر سانس لذیذ ہو جائے گی, زندگی کی ہر سانس رش کی جنت بن جائے گی. خواجہ صاحب تو انگریزی دار آدمی تھے, حکیم الامت کی صحبت کے بعد فرماتے ہیں میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گل کاری کا. ہم باہر گملوں پر محنت کریں اور اپنے دل میں گلستان لگائیں, سوچو اس کی. تو باہر کے گملے اور باہر کے جو بنگلے اور باہر کے پھول ہمارے دل کو سکون نہیں پہنچا سکیں گے. اگر خدا نخواستہ ہمارے دل کو اللہ نے متفکر غمزدہ ہیں, متفکر موٹا فقیر انگریزی میں جب لکھا جاتا ہے ایک شخص نے, انگریز نے اس کو موٹا فقیر پڑھا تھا تو پیشکار جب آیا اس کے پاس تو کہا بھائی آئیں گے یعنی تم کیا موٹا فقیر ہو, تم موٹا فقیر ہو آج؟ بھائی کہاں موٹے ہو گئے ہم, دیکھا لغت لا کے پیش کر دیا تم آیا ظالم متفکر کو موٹا فقیر کو. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بررحمت سے اگر قلب میں گلستہ ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور ہر سفر میں حضر میں ہر وقت مست ہے. کیا شعر ہے وہ, تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابہ ہو گیا عالم بیابہ ہو گیا. آپ دیکھیے ایک شخص کا دل غمزدہ ہے, پریشان ہے کسی معاملے میں, اس کو اپنے صدارت کی کرسی بھی تلخ معلوم, گارڈ آف آنر وہ باہر باہر سے توپ کے گولے اسے غم کے گھوسے معلوم ہوتے ہیں, توپ کے گولے غم کے گھوسے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ دل پریشان ہے. اس لیے اگر دل میں سکون اطمینان اب جو اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے نصیب ہوگا اس کی کوشش کریں, آہستہ آہستہ کریے, جیسے بھی وہ اللہ بنا دے ہمیں اپنا بنا لے, دعا بھی کرو کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے, دعا بھی کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں ایمان اور یقین اور اولیاء صدیقین کا نصیب فرما, کیونکہ یہ آخری درجہ ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا ایمان اور اولیاء صدیقین کا ہوتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے من النبیین و صدیقین, نبیین کے بعد صدیقین کو فرمایا, یعنی صدیقین کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس کے بعد نبوت ہی کا ایمان شروع ہوتا ہے. جہاں صدیقین کا سر ہوتا ہے کچھ اوپر سے ان کا پیر شروع ہوتا ہے انبیاء کا. تو اتنا تو ہم مانگ سکتے ہیں, نبوت مانگنا جائز نہیں, سارا مسئلہ سن لو نہیں کہ کہیں آپ لوگ کہیں نبوت نہ مانگنے لگے. نبوت مانگنا تو حرام ہے کیونکہ وہ مل ہی نہیں سکتی, ختم نبوت ہو چکی, مگر اولیاء اللہ کا جو آخری درجہ ہے صدیقین کا جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے وہاں آخری سرحد تک اللہ سے مانگ سکتی. آپ کہیں صاحب ہمارا منہ اس قابل پھر میں کہوں گا کریم سے مانگتے ہی یہ سب مت سوچا کرو کہ ہمارا پیالہ کتنا ہے ہمارا منہ کیسا ہے, کریم کی شان کی توہین کر رہے ہو, کریم کے ساتھ کریم سے کے کرم سے فائدہ نہ اٹھانا بھی حماقت اور نادانی ہے. سمجھا؟ طور پر ایک بات, کسی گنڈیریا اور بکری چرانے والے نے سنا کہ بادشاہ ادھر گیا ہے ابھی شکار کرنے, آئے بادشاہ راجا ہے راجا, راجا صاحب آج ادھر آئے, راجا ریاستوں کو ہوتے تھے تو وہ دیہاتی نے کیا کہا, تب تو روز ہی دال پیتے ہوں گے. چونکہ اس غریب کو دال بھی نہیں ملتا تھا, اس کو دال بھی نہیں ملتی تھی تو پیاز روٹی کو گزارا اس زمانے میں ہوتا تھا, پہلے پیاز کھا لیا روٹی سے کھا لیا. تو جب اس نے سنا کہ راجا صاحب ہیں ریاست کے ہیں تو اس نے کہا تب تو روز ہی دال پیتے ہوں گے, ذرا دیکھیے اس کی, اس سے سبق حاصل کرو. ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں, ارے میاں اللہ تعالیٰ کریم ہے, اس سے کہو کہ ہمیں اولیاء صدیقین کی حیات عطا فرمائی, آپ کریم ہونے کی حیثیت سے مانگ رہے ہیں, نہیں کہ ہم اپنی اہلیت کو ہم نہیں دیکھتے, ہم تو نااہل ہی ہیں, مگر آپ تو کریم ہیں, نااہلوں کی ہے نااہلیت کے باوجود آپ کا دینا کام ہے, تبھی تو کریم ہوتا ہے. کریم کی تعریف تو بارہ بیان کرتا ہوں کہ کریم وہ ہے جو نالائقوں پر فضل کرتے, اور یہ اردو ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے, بہت بڑے محدث نہیں آپ کے پاس آنا ہے پھر واپس بھی نہیں آنا ہے, لہذا آپ